السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وألسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة اللهم طاهر اعمالنا من الرياء واموالنا من الربا فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سود، اس کی حرمت، اس کی خباثتیں اور اس نظام کے نتیجے میں ہونے والے مختلف مسائل پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ کلام ہم نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا اور سورۃ البقرہ کا 38 رکوع خاص طور پر اس کے لیے منتخب کیا گیا. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام محض نماز، روزے یا حج، زکوٰۃ کا نام نہیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، جس میں جہاں عقائد کی اہمیت ہے، یہ بنیاد ہے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، اسی طرح ارکان اسلام، دا پلرز آف اسلام، اس پوری عمارت کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، صوم، رمضان کے روزے، اسی طرح حج وغیرہ، یہ سارے کے سارے پلرز ہیں جو اس پورے نظام کو، اس پوری بلڈنگ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسلام ہمیں ایک مکمل معاشی نظام بھی دیتا ہے، کمپلیٹ اکنامک سسٹم. اور اگر آپ نظام ہائے زندگی کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں، مختلف جو سسٹم آف لائف اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، اس میں اہم ترین مسئلہ معاش کا، اہم ترین مسئلہ معیشت کا ہے، معاش کا ہے، پیسے کا ہے. لہذا آج کا دور اپنی حقیقت کے اعتبار سے مادہ پرستی کا دور سمجھا جاتا ہے، اور یہ وہ دور ہے، یہ وہ سویلائزیشن ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ملتی ہیں، خاص طور پر اس مادہ پرستی کی تہذیب کے خلاف آپ کی عظیم دعائیں کہ اللہ تو ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے. اور دجالی فتنہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ جب اور واضح ہوگا تو اس کا جو اہم ترین ٹول ہوگا وہ ہوگا معاشی نظام، جیسے کہ ہے اس وقت بھی. پچھلی دفعہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جیوز جو ہیں، یہودی جو ہیں، یہ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور اس اکانومی کو، اس معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ایک پلان ہے. 100-150 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ایک بینکاری کے ذریعے اور دیگر ایکسچینج آف گڈس یا اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے، پھر IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں. اور جیسے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جو کنٹرولنگ پاور ہے اکنامکس کی، وہی سیاسی اعتبار سے بھی سٹرانگ ہوتا ہے. یعنی انہی کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، بالفعل نہ ہو، ڈائریکٹلی نہ ہو، لیکن انڈائریکٹلی کوئی دنیا کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی جبکہ جب تک جیوز یا خاص طور پر جو اکنامکس ہیں، جو معیشت کے چلانے والے ہیں، ان کی اس میں رائے شامل نہ ہو. یہاں تک کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا چائنا ہو، ایون وہاں پر بھی ان کے انفلوئنس بہت زیادہ آپ کو موجود پائیں گے. لہذا اسلام الحمدللہ ہمیں مکمل ایک معاشی نظام دیتا ہے. اور جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اسلام کا معاشی نظام، اور خاص طور پر یہودیوں کا دیا ہوا جو کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ کانسیپٹ ہیں، اس کے درمیان ایک کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پر پڑھیں گے. آیت کریمہ جو اس سے پہلے پڑھی جا چکی، اس میں 38ویں رکوع کا آغاز ہوا تھا انفاق فی سبیل اللہ سے. تو خود گویا رب کائنات نے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کو اور سود کو کمپیریٹولی بیان کیا ہے. لہذا آیت کریمہ کا آغاز الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن کے وقت چھپا کر اور اعلانیہ. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے. یہاں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسان یہ جو اضافی پیسہ ہے، سرپلس ویلیو ہے، اس کا استعمال کیا کرے. اس حوالے سے پہلی گزارش یہ کی گئی تھی کہ سب سے بہترین استعمال اس پیسے کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. سرپلس تو ہے ہی نا، اضافی ہے، جو ہماری ضرورت سے زیادہ تھا وہ رب کائنات نے ہمیں دیا ہوا ہے. یہ گویا دوسروں کا حق ہے جو اللہ پاک نے ہمارے مال میں رکھا ہے، اور اس کے لیے اعلیٰ ترین مصرف اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. جیسے صحابہ کرام پوچھتے تھے یسالونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قرآن حکیم خرچ کا حکم دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کہا گیا قل العف، کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت از زائد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے دو. یہ گویا اسلام کا ایک اخلاقی اور روحانی اصول بیان ہو گیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے کسی اور کا حق رکھا ہے. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اس کے لیے سب سے بہترین مصرف اللہ کا دین ہے، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. پیسے کو خرچ کرنے کے اعتبار سے دو مدیں ہیں، ایک مرد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے جو محنت ہو رہی ہے، ایفرٹس ہو رہی ہیں، صلاحیتیں لگ رہی ہیں، اجتماعی طور پر جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں جہاد اور قتال کے مرحلے بھی شامل ہیں، اس کام میں جو اس فی سبیل اللہ میں جو پیسہ لگے گا وہ سب سے بہترین مصرف ہے. اور جیسے اس کو قرآن حکیم قرض حسنہ سے جو ہے وہ موسوم کرتا ہے. قرض کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں قرض کی ڈیفینیشن کچھ اور ہی ہے، بہرحال وہ بھی پڑھی دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ بالکل اپوزٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے، جبکہ قرض میں سینس یہ ہے کہ یہ لیا جا رہا ہے واپس دینے کے لیے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو جو رزق فراہم کرنے والا ہے، جو پیسہ دینے والا ہے، وہ اللہ تعالی بندے کا اکرام فرماتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض حسنا، اللہ کو قرض کی ضرورت؟ لہذا اللہ کو کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا اکرام فرماتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له، تو وہ بڑھائے اس کو بڑا چڑھا کر عطا فرمائے. اور کم از کم کتنا دے گا، اس کی بھی ڈائریکشن خود قرآن میں موجود ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کی مثال سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبتن، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، گندم کا دانہ خاص طور پر، انبتت سبع سنابل، اس گندم کے دانے سے ایک پودا ہوگا اور اس میں سات بالیاں آ گئیں. ایک پودا ہوگا ہے اور سات اس میں شاخیں ہیں، سات بالیاں ہیں. فی کل سنبلت مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں سو دانے، کتنے ہو گئے؟ ایک دانے سے 700 دانے کی مثال تو اسی آیت کریمہ میں آ گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا واللہ یضعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گا جس کا جتنا چاہے گا. گویا جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کئی گنا بڑا کر دے گا. بینک آف اللہ ان لمیٹڈ, ہمارے بینک جتنے بھی ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, اسٹیٹ بینک کے تحت ہیں, پرسنٹیج سود کی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ منتخب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. لہذا جتنے بھی اسلامک بینکنگ ہے, اسے بھی اشارہ کر رہا ہوں, سوالات کی گنجائش نہیں ہے یہاں, ظاہر بات ہے اسٹیٹ بینک کے تحت ہے. لہذا اسٹیٹ بینک اگر سود لے رہا ہے اور دے رہا ہے اور شرح سود متعین کر رہا ہے تو یہ اسلامک بینکنگ کیسے اس سے بچی رہ سکتی ہے؟ ایک بڑے تالاب میں آپ پانی ڈال دیجئے, چاہے گندا ہو یا اچھا ہو, تو سارے پانی خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ جو اس وقت معاشرے میں ہے, صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ بلا سودی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک سود کے بنیاد پر ہی معاملات کر رہا ہے. تو بہرحال وہ پیسہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے, بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں دیا جائے, اس کی مثال کم از کم 700 گنا کی تو اس آیت کریمہ میں آ گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا جس کو چاہے گا بڑھا کر عطا فرمائے گا. تو یہ گویا پہلی بات ہو گئی کہ انفاق سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی قربت کا, اللہ کے دین کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں تھا. ہماری اکانومی کا مسئلہ دیکھ لو, ہماری اکانومی اس وقت سب سے زیادہ اسٹیبلٹی کے اعتبار سے انسیکیور اکانومی پاکستان کی, اور اتنے زیادہ ٹیکسز اب جب لگیں گے, مجبوری ہے, آپ نے ورلڈ بینک سے اگر قرض لیا ہے تو وہ تو آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا, 45 ارب روپے کے مزید ٹیکسز یہ گورنمنٹ لگائے گی, لگانے پہ مجبور ہے, کیونکہ وہاں سے جب قرض لیں گے تو نتیجتاً ہمیں ساری عوام کی خدمت کرنی ہوگی. اور عوام کی خدمت کر کیسے رہیں, جیسے میں نے عرض کیا, یہ تکلیف دہ باتیں ہیں بہت زیادہ عوام الناس کے لیے. لیکن اس کے باوجود قرآن یہ کہہ رہا ہے ومن آدھا, جو اعادہ کرے, سودی لین دین کرتا رہے, فاولائک اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرما دے. چل احادیث بھی سن لیجئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. رحمت للعالمین کے الفاظ سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے 70 درجے ہیں. یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سچ بات بتاؤں میں تو لڑکھڑا جاتا ہوں, بیان نہیں ہوتی مجھ سے, لیکن صرف بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اس کی انشناعت, اس کی انٹینسٹی بتائی جائے. اللہ کے نبی کے الفاظ 70 درجے ہیں. وہ ایسرھا, اور اس کا سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ الفاظ سن کے انسان کانپ جاتا کہ یہ کیا الفاظ ہیں, اور حقیقت 70واں درجہ, 70واں درجہ ہے یہ, ایسرھا, سب سے ہلکا درجہ یہ. 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ سودی لین دین. یہ پیارے نبی کے الفاظ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, اس قوم کو کتنا ہی سنا جاؤ لیکن بحثیت مجموعی ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے سود لینے پر دینے پر, اور یہاں تک کہ سودی نظام کو گلے سے لگانے پر. سپریم کورٹ میں تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقل سعید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, پٹیشن دائر کی, خدا کے واسطے سود کے خلاف فیصلہ دو. جواب کیا دیا سرمد صاحب نے, وہ آپ کے علم ہے, سرمد عثمانی صاحب فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ان کو ایمان کی تجدید کرنے کی توفیق دے, سمجھداری کی توفیق دے کہ کیا بات کہی انہوں نے. سٹیٹمنٹ دے کر گئے, جس کو سود لینا ہے کھائے, کھانا ہے کھائے, نہیں کھانا نہیں کھائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھ لے گا. تو اللہ تو یقیناً پوچھے گا, اس میں کیا شک ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمتوں کے بارے میں رب کائنات سوال کرے گا. لیکن سٹیٹمنٹ جو کسی عدالت کا, سپریم کورٹ کا, عدالت کا جو سٹیٹمنٹ ہے, کتنا اہم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ جاری رکھیں گے, جو کر سکتے ہو کر لو, ہاں اللہ پوچھے گا تو دیکھ لیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے. یہ ہے ڈٹائی. اس ڈٹائی کے ساتھ یہ قوم, اور بحثیت مجموعی کوئی ریئیکشن نہیں آیا. کچھ علماء پریشان ہوئے بس کہ یہ کیا بات کہہ دی گئی, اور وہ بھی کچھ عرصے تک رہیں گے, وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. کوئی تحریک اٹھانے والے نہیں ابھی کہ ان کے خلاف کوئی تحریک اٹھائی جائے, ان کو خدا کا خوف دلایا جائے. بحثیت مجموعی یہی صورتحال ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے ومن اعاد فاولئک اصحاب النار, جو اعادہ کریں وہ آگ والے ہیں امفیہ خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت مجموعی اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے توجہ دلائی تھی پہلے بھی، سب سے زیادہ غصہ اور غضب رب کائنات کا شرک پر بھڑکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا بخش دے گا، مشرک کی بخشش نہیں. اس کے بعد سب سے زیادہ سخت ترین آیت کس عمل کے لیے آئی ہے، کس فعل کے لیے آئی ہے؟ خود قرآن گواہ ہے، یہ مقام قرآن حکیم کا، سب سے زیادہ سخت ترین آیات ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار رہے ہیں، جو سودی لین دین کر رہے ہیں. لہذا کمپیریٹیولی ذرا دیکھیے گا رب کائنات کا ایک اور بڑا اہم سٹیٹمنٹ. اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے. ویرب صدقات، اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے. اب دیکھیے ذرا لاجیکل ایک سیکوینس سمجھیے. ایک شخص نے سود پر 1,000 روپے کسی کو قرض دیے، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 1,010 روپے واپس لیے، تو 10 روپے اضافی ہو گئے، یہاں تو پیسے میں اضافہ ہوا. اور صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے تھے، آپ نے 2,500 روپے صدقہ دے دیے، تو یہ تو 2,500 روپے جب نکلے پیسے سے 1,00,000 سے، تو آپ کے پاس 97,500 روپے رہ گئے. بظاہر تو سود میں اضافہ ہو رہا ہے، سود پر قرض دے کر اضافہ ہو رہا ہے، اور زکات اور صدقات دینے سے کمی ہو رہی ہے. رب کائنات فرما رہا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود میں بے برکتی پیدا کرتا. ویربی صدقات، اور صدقات اور خیرات میں بڑھاتا ہے. اب ذرا اس پر غور کرنا ہوگا کیسے یہ سود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور کیسے سودی نظام کے ذریعے بے برکتگی، اسی طرح بے روزگاری، اسی طرح سیکیورٹی کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، قتل و غارت پیدا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مجبوری سے فائدہ اٹھانا، قرض لیتا کم ہے انسان، عام طور پر قرض لینے کا جو مقاصد ہے مجبوری کی وجہ سے ہوتا، شوقیہ تو کوئی قرض نہیں لیتا. لہذا قرض میں اگر سود کے ذریعے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہاں کبھی بھی آپس میں محبت نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کی کئی مثالیں آپ کے معاشرے میں ہیں، گھر لیا سود پر، گاڑی لی سود پر، کچھ دنوں کی چاندنی، باقی ہمیشہ کا اندھیرا. پتا چلا جب پے نہیں کر سکے، اور نہیں کر سکتے، اتنا ہائی ریٹ ہوتا ہے سود کا کہ انسان اس کو نہیں دے پاتا، جو اپنی پراپرٹی وہ بھی گئی. ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، جاننے والے، اچھے خاصے دیندار آدمی، سود پر قرض لیا تجارت کی، گھر کا گھر بھی رکھوا دیا، کچھ عرصے بعد گھر بھی دینا پڑا، بھی کرائے پہ رہتے ہیں. یہ ایک مثال میں نے صرف دی ہے، اس کی ہزاروں مثال یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سود سے بے برکتی پیدا کرتا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے، حقیقت میں اضافہ نہیں. اس کے برعکس اینڈ ریزلٹ ہمیشہ جو قرآن کہتا وہی ہوگا. اس کے برعکس ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں. غریب اور امیر، یہ کس کی تقسیم ہے؟ کیا امیر پیدائشی طور پر اس لیے امیر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی اس کی ول شامل تھی، اور غریب اس لیے غریب ہے کہ اپنی ول سے وہ غریب ہوا؟ یہ جو تقسیم ہے، طبقاتی تقسیم، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. لہذا کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کیوں؟ دونوں کی آزمائش کے لیے. امیر کو امیر پیسے والا اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم اور دیں گے. اور امیر کو عمرا، جو معاشرے کے کرتا دھرتا ہے، ان کے پاس پیسہ اللہ پاک نے دیا آزمائش کے لیے. اسی طرح غریب کی آزمائش کیا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس بنیادی ضرورت نہیں ہے، محنت کرے، حلال کمائے اور صبر کرے. لہذا شکر اور صبر کا امتحان ہے یہ معاشی تقسیم. انسان بعض اوقات بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار اتنے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، ان کے کتے مرغیاں کھاتے ہیں، ان کے کتا یا کتی جو خرید کے لائیں کتیا وہ اگر بیمار ہو جائے, یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ سارے حقائق بیان کر رہا ہوں, حقائق ریئل ریئلٹیز ہیں یہ. وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے لینڈ کروزر یہ فراری میں جاتا ہے اور یہاں انسان سسک سسک کے مر رہا ہے. سول ہاسپٹل چلے جائیے, جنا ہاسپٹل چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا ڈفرنس. تو انسان بہت پریشان ہوتا ہے اس سے کہ یہ اتنا بڑا ڈفرنس کیوں ہے. لہذا یہ ڈفرنس صرف آزمائش کے لیے. اب ایسا معاشرہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں, امیر اپنے آپ کو اتنا ایسا نہ سمجھے کہ کوئی بہت متکبر ہو بلکہ انسانوں سے محبت کرنے والا ہو, غریب بھی امیر کو اپنا بھائی سمجھتا ہو. اب اگر مجبوری کی وجہ سے اس کو کبھی ضرورت پڑے اپنے امیر بھائی کے مانگے اور وہ اس کی مدد کریں, صدقہ دیں, خیرات دیں, اس کی مدد کریں ہر طرح کی, تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی. یہ ہے اصل میں سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ کہ محبت, اتحاد, برادرہڈ, یونٹی, ایکوالٹی, یہ ساری چڑیا جس کا نام ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرے, محبت کرے. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ایکیومولیشن آف ویلتھ اور سرکولیشن آف ویلتھ کی فلسفی کیا, اگر یہ دولت, پیسہ, سورسز جو ہیں یہ ایکیومولیٹ ہو جائیں سارے کے سارے امیر طبقے میں اور سرکولیٹ نہ ہو جیسے کہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق, تو یہ ایکیومولیشن قبول کرتی ہے کہ کرسچن مشنریز وہاں پہنچی ہیں اور وہاں این جی اوز نے ان کو یہ بنیادی ضروریات دی, انہوں نے اسلام کو ترک کر کے کرسچینٹی قبول کر لی. یا قادیانی بہت آرگنائز ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں. تو بہرحال اسلام اس کا بہت بہترین سولوشن دے رہا ہے, ہم عمل نہیں کریں تو بات دوسری ہے. اگر صدقات اور خیرات اور زکات اگر صحیح اسپرٹ کے ساتھ روحانی جو اصل اس کی جو روح ہے اس کے ساتھ اگر معاشرے میں ادا کیا جائیں تو یہ آیت کریمہ سمجھ میں آئے گی, وَيُرْبِ صدقات, اللہ تعالیٰ صدقات سے برکت پیدا کرتا ہے. اس پیسے میں جس سے زکات دے دی جائے برکت پیدا ہوگی, انشاءاللہ وہ با برکت ہوگا. سب سے بڑی بات, انسان اس کو تجوری میں چھپا کے نہیں رکھے گا یا بینک اکاؤنٹ میں, ڈیٹ اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے گا, اس کو انویسٹ کرے گا, تجارت کرے گا, کاروبار کرے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے شمار لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے یہ خود بخود پاکیزگی کا ذریعہ, اس سرکولیشن سے پیوریفیکیشن بھی ہو رہی ہے, وہ مال پاک بھی ہو رہا ہے. لیکن خود غور کریں کہ اگر پیسے والے سارا کا سارا پیسہ سود پر یا انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے پیسہ سے پیسہ کمائیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے, تو بے شمار لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. اس کے برعکس اس کو انویسٹ کریں گے, جب صدقہ خیرات دیا ہے, زکات دیا, تو انویسٹ کریں گے, کاروبار کریں گے, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ برکت آئے گی. اور 1 کروڑ پر اگر 2.5 لاکھ روپے زکات خوشی خوشی دی جائے تو انشاءاللہ وہ 1 کروڑ اگلے سال 2 کروڑ ہوگا. یہ 100% بات ہے, درست بات ہے, ایسا ہی ہوگا. اور وہ معاشرے جو ترقی کرتے ہیں, مستحکم ہوتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق, اس میں صدقات اور خیرات کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس آیت پر میں آیتوں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں اسی سے ملتی, اسی گفتگو سے متعلق ہے. اللہ پاک نے جہاں انفاق اور سود کے درمیان کمپیرزن بیان فرمایا اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ, یعنی نماز قائم کرتے رہے اور زکات ادا کرتے رہے, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کسی حزن سے دوچار نہیں ہوں گے. آپ نے محسوس کیا ایک رکوع میں 2 مرتبہ یہ بات بیان ہوئی, آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا, جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات اور دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی حزن نہیں ہوگا. پھر دوبارہ سے فرمایا, وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان سیکیورٹی چاہتا اور سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں سیکیورٹی ہو, جہاں پر بہترین ریٹرن مل رہا ہو, جہاں پر مستقبل کے اعتبار سے بڑھاپے کا سہارا بن رہا ہو, وہی انویسٹ کرتے ہیں. تو سب سے بہترین انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ یہ پیسہ کس نے دیا, کس نے دیا؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے دیا جائے, اللہ کے دین کے لیے دے دیا جائے, اس سے بہتر اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں. جو اللہ کے لیے لگا دے اس پر کوئی خوف ہی نہیں، کیونکہ جس رب نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، اور یقیناً دے گا، بڑھا کر دے گا. بیسیوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں. اگر اس قرآن پر یقین ہے تو انسان اپنا پیسہ بچا کے نہیں رکھے گا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اس پیسے کو. اچھا یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ انفاق محض پیسے کا نہیں ہوتا. ہم عام طور پر انفاق سمجھتے ہیں پیسہ خرچ کرنا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ اصحاب صفہ تو پیسے والے نہیں تھے. لہذا صلاحیت، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ بھی انفاق ہے. اس کو لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، سیکھو دین، دین سکھاؤ، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو. یہ انفاق صلاحیت ہوا، انفاق مال، انفاق جان، جان لگاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. اسی طرح یہ اولاد بھی رزق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس اولاد کو کس کام میں لگاؤ؟ اس اولاد کو اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے میں لگاؤ. یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. ایک ہی دفعہ ملی ہے زندگی، اور نہیں پتا کب ختم ہو جائے گی. 6 سے 10 لاکھ گھنٹے ہیں ہمارے پاس اپنی وقت کو، اپنی ورتھ کو منوانے کے لیے. اور اس میں بہترین اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسے کو، ہماری ارننگ جو بھی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لگائیں. اس کے برعکس اگر یہ پیسہ سود میں لگے گا تو انتہائی بدبخت ہے وہ شخص. پیغمبر کی حدیث سن لیجئے، انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہا ہو. خدا نہ خواستہ اگر میں نے اس کو سود پر یا دیگر غلط طریقے سے کمایا اور اپنی اولاد کو کھلا کے رہا ہوں. سوچنے کی بات ہے کیا کھلا رہا ہوں. اولاد سے محبت ہے، حرام کھلا کے گویا اس کو خود جہنم کے فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. اب فیصلہ مجھے اور آپ نے کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.